مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی مزکی کے پاس آدمی کو جاندن یہ تکبر ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، لیکن خود آدمی نہیں پہچان پاتا، اس لیے جب کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے تو وہ اس کی بیماری کو پہچان کر بتائے گا کہ یہ کبر ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ شیطان کا معاملہ چونکہ یہی تھا کہ اس نے اپنا مربی نہیں بنایا، کسی کو کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے یہی کہا کہ میں خیر، میں بہتر ہوں، انا خیر من، تو یہ تکبر کیا۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ جو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، تکبر عزازیل را خار کر۔ اس شیطان کا نام اصل میں عزازیل ہے، اصل نام اس کا عزازیل ہے۔ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا کہ تکبر عزازیل را خار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر، کہ لعنت کا توق جو ہے اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑ گیا۔ اور بعد میں بھی اللہ رب العزت نے، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے مختلف صورتیں بنائیں کہ سب کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن میری مغفرت نہیں ہو رہی، میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غالباً ایک موقع ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو یہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا اور پوچھا کہ کیا حال ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ بھئی یہ حال ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی دیکھو ہماری نہ مغفرت کا کوئی سامان ہے نہ کچھ، تو کوئی ایسا راستہ ہو کہ میری بھی مغفرت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرمائی، بعد میں جب واپس آنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سے کلام میں اتنے محو ہو گئے کہ شیطان کی بات بھول گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ کوئی بات بھول تو نہیں گئے، یعنی اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے سب حال جانتا ہے، پوچھا کوئی بات بھول تو نہیں گئے، تو فوراً ان کو یاد آ گیا، کہا کہ ہاں راستے میں شیطان ملا تھا، اے اللہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے اور اس کو بھی آپ معاف فرما دیں۔ کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے، جو حکم ہم نے دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اس حکم کو ٹھکرا دیا تھا، نہیں مانا تھا، تو آج بھی آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے تو ہمارے حکم کی تعمیل ہو جائے گی اور اس کی توبہ ہم قبول کر لیں گے۔ تو ابھی تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، کھلا ہے۔ بہرحال جب یہ واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ میرا مسئلہ حل ہوا، تو فرمایا کہ ہاں ہو گیا، تمہارے لیے تو بہت آسان راستہ اللہ نے بتایا کہ تم اس کو سجدہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ تو یہ ہنسا اور کہنے لگا واہ یار، لوگوں نے اس وقت اس کی حکومت نہیں مانی جب، یعنی اس وقت سجدہ نہیں کیا جب وہ بادشاہ تھے، جب وہ ان کی حکومت تھی، تو اب میں جا کے قبر کو سجدہ کروں گا۔ بہرحال غرور اور تکبر ایسا کہ اس نے یہ نہیں سوچا، اصل میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کسی انسان کو سجدہ کرنا یا قبر کو سجدہ کرنا یہ اچھی بات نہیں، اور بلا شبہ ہمارے لیے تو اس میں خاص عبرت ہے کہ شیطان بھی قبر کو سجدہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آج کتنے ایسے ہیں جو جن کو شیطان نے ورغلا رکھا ہے اور جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں جا کے، تو ان سے تو بہتر یہ شیطان ہی ہے کم از کم اس اعتبار سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قبر۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ چاہیے کہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے تو اللہ نے منع فرمایا لیکن اس کو حکم دے رہے ہیں، تو وہ سجدہ دراصل اللہ کے حکم کو ہے، حضرت آدم کو یا ان کی قبر کو نہیں۔ وہاں پر بھی جو سجدہ تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تھا، اس نے جو انکار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا اس، اور اسی کی لعنت میں پھر گرفتار ہوا، اور وجہ کہ تکبر تھی۔ اس نے خود کہا کہ انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے اس کو ان کو تو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ اوپر کو جاتی، اور وخلقتہ من طین ان کو مٹی سے بنایا، مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیچے کو جاتی، آپ ڈھیلے کو اوپر اچھالیے وہ نیچے جائے گا، لیکن آگ جلائیں چاہے وہ چھوٹی سی آگ ہو یا بڑی آگ ہو ہمیشہ اوپر لپٹے جائیں گی اسے۔ تو بہرحال اصل مقصد یہ کہ تکبر بری چیز ہے. اور یہ تکبر کی بیماری ایسا رزیلا ہے, ایسی خرابی ہے, از خود آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں جا کر نہ بیٹھے اور اپنا تزکیہ نہ کرائے, جب تک وہ نشاندہی نہ کریں کہ بھئی تم تکبر کے مرض میں مبتلا ہو. چنانچہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک صحابی نے یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں کپڑے اچھے پہنوں, میرا جوتا اچھا ہو, میری ٹوپی اچھی ہو, صاف ستھری ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور جمال کو پسند بھی کرتے ہیں. تو اچھا نظر آنا یا اچھے کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں, تکبر یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر دوسرے کو حقیر سمجھے, یہ تکبر. بس یہ ہے, لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ ہے تکبر. اگر آدمی اچھے کپڑے پہن کر متکبر تکبر نہیں کرتا اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا تو اچھے کپڑے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے. بعض لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ صاحب کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی شاندار قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا گاڑی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے تو یہ کوئی کہنے لگے کہ صاحب بڑا متکبر آدمی. غلط. اگر یہ سب کچھ اس کو حاصل ہے, اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے, اللہ کی مخلوق سے صحیح طور پہ ملتا ہے, تو یقیناً متکبر نہیں. متکبر یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آدمی سمجھے کہ دوسرا ہم چومن ڈگرے نیست, یہ نہ سمجھو. اصل تو یہ ہے کہ ہم چومن دیگرے نیست, لیکن ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ہم چومن ڈنگرے نیست ہے اصل میں, یہ کہ مجھ سے بڑا کوئی حیوان اور جانور نہیں. تو اپنے سے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا, دوسرے کو حقیر سمجھنا, یہ تکبر ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
یا شعر عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے ہیں. غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں عیاں, غم کے بغیر معرفت ہوتی نہیں عیاں, جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جہاں, جیسے سیاہ پتلی سے روشن ہے یہ جہاں, مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان, مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان, آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ, آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ, مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان, مشکل تھا درد عشق کا لفظوں میں ہو بیان, آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ, آہ تیرا شکریہ تو خود ہے ترجمہ. تو نے ہی راز کہہ دیا ہے چشم میں خوف شان، تو نے ہی راز کہہ دیا ہے چشم میں خوف شان، ورنہ مدتوں سے میرا درد دل نہاں، ورنہ مدتوں سے میرا درد دل نہاں، تو نے راز کہہ دیا ہے چشم میں خوف شان، تو نے ہی راز کہہ دیا ہے چشم میں خوف شان، ورنہ تھا مدتوں سے میرا درد دل نہاں، اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان، اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان، جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان، جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان، اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان، اے چشم اشک بار تیرا ہے عجب بیان، جیسے تجھے نہیں ہے کوئی حاجت زبان، تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان، تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان، ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں، ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں، تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان، تجھ کو ہو مبارک تیری رفعت اے آسمان، ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں، ہو مجھ کو مبارک میری سجدے کی پستیاں، مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز آہ،
مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز آہ اے آہ تو نے فاش کیا راز بے زبان آہ تو نے فاش کیا راز بے بیان مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز مدت سے دل نے آہ چھپایا تھا راز آہ آہ تو نے فاش کیا راز بے بیان ورنہ تھا مدتوں سے میرا درد دل نہا.
حضرت والا دامت برکاتہ کا مقطع ہے.
اختر اسی ویرہ میں ہے نسبت کا خزانہ اختر اسی ویرہ میں ہے نسبت کا خزانہ جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں اختر اسی ویرہ میں ہے نسبت کا خزانہ اختر اسی ویرہ میں ہے نسبت کا خزانہ جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں جس نے گرا دی اپنی تمنا کی بستیاں ہوں مجھ کو مبارک میرے سجدے کی بستیاں.
اللہم زد فضیب. سجدہ بظاہر تو انسان زمین پر کرتا ہے, اور سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں وجہ الجبہۃ علی الارض, اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا. بظاہر تو آدمی پستی کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس پستی سے کیا کیا رفعتیں ملتی ہیں. حضرت دوالا اس کو فرما رہے ہیں کہ آسمان جو تجھے بلندی حاصل ہے تو یہ تجھے مبارک ہے, ہمیں ہماری پستیاں مبارک ہوں. اور یہ پستی کون سی؟ سجدے کی پستیاں. یقیناً سجدہ ہم کرتے کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے. تو جس رب کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں, اپنی پیشانی زمین پر رکھ رہے ہیں, اپنی ناک زمین پر رکھ رہے ہیں, تو یقیناً حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو وہ قرب الہی کی منزل طے کرتا ہے. تو آسمان کیا بیچتا ہے؟ آسمان تو ظاہری چیز ہے, اور جو رفعتیں سجدے کرنے کی وجہ سے ملیں گی وہ یقیناً آسمانوں سے بھی بلند ترین ہوں گے. تو آسمان تو گرد راہ ہے, یہ تو راستے کی چیز ہے, لیکن انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب بزرگ تھے. تو فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگے ہے جیسے اللہ میاں نے پیار لے لیا. یہ ساری بات ہے محبت کی. اور حقیقت اگر آپ سجدے کو اس سوچ کے ساتھ کریں گے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں, بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے قدموں میں ہوتا ہے سجدہ, اگرچہ اللہ کے لیے قدم نہیں ہے, ٹانگیں نہیں ہیں, جسم نہیں ہے, وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں, لیکن ہم جیسے انسان کیسے سمجھیں گے؟ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ حتیٰ کی مثال میں نے دی ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں ساق کا ذکر ہے جس پنڈلی کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ کے عرش پر استوا کا ذکر ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, لیکن اپنی شان کے مطابق یہ جتنا بھی جو کچھ بھی جہاں جہاں مشابہت دی جاتی ہے, مثالیں دی جاتی ہیں, تو وہاں جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی شان کے مطابق. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل لوگوں کے اللہ کی انگلیوں کے درمیان, تو اس سے مطلب پتہ چلا اللہ کی انگلیاں بھی ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اگر انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہو, چاہے تو ہم اس کو یوں کر دیں چاہے تو یوں کر دیں, تو اللہ تعالیٰ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قلب جو ہے ہمارے انگلیوں کے درمیان, تم ہمیں راضی کر لو تو پھر تمہارے حکمرانوں کا دل ہم تمہاری طرف پھیر دیں گے, لیکن اگر تم نے ہمیں راضی نہیں کیا تو پھر حکمران تمہاری بات نہیں سنیں گے, اس لیے تم ہمیں راضی کر لو بس. اگر ہمارے سے معاملہ تمہارا ٹھیک ہو گیا تو ہم بھی جو ہے وہ معاملہ تمہارے ساتھ ٹھیک کر دیں گے. تو اسی طریقے سے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انسان سجدے میں جاتا ہے تو یقیناً اس کو رفعتیں ملتی ہیں, اور وہ رفعتیں آسمانوں سے بھی بلند تر ہوتی ہیں, کیونکہ آسمان تو راستے کی چیز ہے. یہاں سے وہاں تک اگر تیز ترین سواری پر سوار ہو کر جایا جائے تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 500 سال مسافت کا راستہ ہے, اور اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہر آسمان کا معاملہ یہی ہے, ایک آسمان سے دوسرا آسمان, دوسرے سے تیسرا, 500 برس انسان کی زندگی نہیں ہوتی, لیکن تیز ترین سواری پر اگر جائیں تب جا کر 500 سال میں یہ راستہ قطع ہوگا, لیکن آپ ایک سجدے کے اندر آنے واحد میں سارے راستے طے کر کے آسمانوں سے وسعت و آسمانوں سے اوپر چلے جاتے ہیں, یہ معمولی بات نہیں. تو اس لیے کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ آسمان تجھے یہ آسمان کی رفعتیں بلندیاں مبارک ہوں, ہم اس ظاہر کی طرف نہیں جاتے, ہمیں تو اپنے سجدوں کی پستیاں مبارک کہ ہم اپنے رب کے سامنے جب سر جھکاتے ہیں تو ہمیں جو رفعتیں نصیب ہوتی ہیں, اے آسمان وہ رفعت تیرے نصیب میں نہیں. تو یقیناً, اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اشارہ جو ہے اسی مضمون کی طرف اگر آپ چلے جائیں کہ متکبر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے, جتنا بھی اونچا سمجھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو, ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, کہ تم زمین پر اکڑ کر مت چلو اس لیے کہ تمہاری جو اکڑ ہے, لن تخرق الارض, زمین کو نہیں تم پھاڑ سکتے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم جناب پاؤں مارو اور زمین پھٹ جائے, کیا اتنی طاقت ہے تم میں, ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پہاڑ رکھے ہیں کہ ان بلندیوں کو تک انسان کا قد نہیں جا سکتا. تو مقصد یہ کہ اگر کوئی آدمی متکبر ہو تو چاہے جتنا بھی تکبر کر لے, اور اس کے مقابلے میں جو متواضع ہے, بظاہر تو وہ پست نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بلند ہے, اور ظاہر میں جو آپ کو بلند نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ حقیر کچھ بھی نہیں. تو اس شعر میں دونوں طرح کی تشبیہات دی جا سکتی ہیں, یعنی تکبر اور متکبر اور متواضع, اور اسی طریقے سے حقیقت میں اگر دیکھیں تو سجدے میں جو بظاہر پستی ہوتی ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جب تراویح پڑھتے ہیں تو 40 سجدے ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ 40 مقام قرب انسان تراویح میں طے کر لیتا روزانہ. اب آپ سوچئے کہ پورے رمضان کو اگر 30 کو 40 سے ضرب دیں گے تو جو نتیجہ نکلے گا, اتنے مقام قرب ہر سجدے میں انسان بڑھ جائے گا, اور جو فرائض اور واجبات اور سنتوں کے سجدے وہ الگ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پستی کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اور جس پستی میں کہ بلندی پوشیدہ ہے, انسان جتنی تواضع اختیار کرے تواضع میں بھی تصنع نہ ہو بلکہ وہ تواضع بھی اللہ کے لیے ہو تو یقیناً پھر انسان اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اسی نے فرمایا کہ تواضع بھی اللہ کے لیے ہو. خدا نہ کرے اگر تواضع کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ صاحب بڑے متواضع آدمی ہیں, بڑے منکسر المزاج آدمی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں تواضع اللہ کے لیے تو نہ ہوئی. اس لیے تواضع بھی اللہ کے لیے اختیار کرو تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو رفعہ اللہ بنا دیں گے, اللہ اس کو بلند فرما دیں گے. بس میں آج بیان اصل میں کرنا نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت ہو گیا الحمدللہ, ذکر کر لیتے ہیں اس کے بعد دعا ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين, ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين, ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين, اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار, والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر شر سے اور فتنوں سے ہر فتنے آدمی سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما, دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے, اے اللہ غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما, آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہم سب کے قلوب کو اے اللہ نورانی بنا دے. یا اللہ ہمارے قلوب سے رذائل کو نکال دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یا اللہ ہمیں عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے اندر کھوٹ ہے, غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, انہیں دور فرما دیجئے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بہت سے بیمار ہیں جنہوں نے ہم سے کہا ہے یا ان کے عزیزوں نے کہا ہے, سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے ایک ساتھی ہیں دور سے آتے ہیں یہاں اکثر و بیشتر, ان کے داماد اس وقت بہت بیمار ہیں بلکہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے اور غالباً 6 مہینے کا ڈاکٹروں نے کہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون کتنی مدت لے کر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر دوا بھی ہے, ہر دوا بھی ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر طریقے پر. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما. ایک اور صاحب ہے ان کو بھی جو ہے وہ دماغ کی شریان رگ پھٹ گئی ہے, ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں اور ان کے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. بعض خواتین نے جو بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ روحانی امراض سے بھی شفا عطا فرما, جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرما. اے اللہ جان بوجھ کر یا انجانے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مرتے دم تک عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحم.